أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پیغمبر، کہہ دو کہ میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول اور نمائندہ ہوں جس کے لیے زمین اور آسمان کی مملکت ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی حیات دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، لہٰذا اللہ اور اس کے پیغمبر امی پر ایمان لے آؤ جو اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، اور اسی کا اتباع کرو کہ شاید اسی طرح ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی تیسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ اعراف کی 158 آیت کی تلاوت اور اس آیت کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے علی اربابی۔ سمعین، ہماری یہ تیسری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir۔ ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائیو آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ اس کے علاوہ روزانہ نشر کیے جانے والے منتخب پروگرام بھی سائٹ پر پابندی کے ساتھ اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ سامعین، ہماری تیسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے۔ اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں۔ خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام کربلا، ایک لازوال تحریک پیش کیا جائے گا۔ ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی۔ سامعین، یہ تو رہی ہماری تیسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب، کچھ ہی لمحات بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں۔
Thank you. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ ہاشم علی. پہلے پیش خدمت ہیں بعض اہم خبروں کی سرخیاں. نواس رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی عزاداری پوری دنیا میں جاری ہے. ہندوستانی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں مانسون اجلاس کے پانچویں دن بھی منی پور کے مسئلے پر ہنگاموں کا سلسلہ جاری رہا. پاکستان کے صوبے بلوچستان میں طوفان اور سیلاب نے تباہی مچا دی ہے. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ایک قرارداد منظور کی گئی ہے جس کے تحت مقدس آسمانی کتابوں کی توہین اور بے حرمتی کو عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دے دیا گیا ہے. اور اسلامی تعاون تنظیم نے ناجائز صہیونی حکومت کے جارحانہ اور دہشت گردانہ اقدامات پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے ان کی سخت مذمت کی ہے. اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب پیش خدمت ہیں خبریں تفصیل سے. نواز رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی عزاداری پوری دنیا میں جاری ہے. حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے 72 باوفا ساتھیوں کی مظلومانہ شہادت کی یاد اسلامی جمہوریہ ایران، ہندوستان، پاکستان، افغانستان، عراق، لبنان اور شام سمیت تقریباً سبھی عرب ملکوں کے علاوہ یورپ، امریکہ اور کینیڈا سمیت پوری دنیا میں منائی جا رہی ہے. اسلامی جمہوریہ ایران کے دارالحکومت تہران، مشہد مقدس، قم، شیراز، اصفہان اور زنجان سمیت ملک کے سبھی چھوٹے بڑے شہروں اور قریوں میں عزاداری عروج پر ہے. آج ایران میں 8 محرم ہے اور 8 محرم کو ہر سال حسینیہ اعظم زنجان اور اس کے اطراف کی سڑکوں پر لاکھوں عزاداروں کا اجتماع ہوتا ہے. کربلا معلہ میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے 72 اصحاب باوفا کی عزاداری اور عاشورہ حسینی میں شرکت کے لیے دنیا بھر سے عزادار پہنچ چکے ہیں. کربلا معلہ سے موصولہ رپورٹ کے مطابق کربلا معلہ میں روزہ مبارک اور بین الحرمین میں دنیا کے مختلف ملکوں کے عزادار نوحہ خانی اور سینہ زنی میں مصروف ہیں. اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے کہا ہے کہ اسلامی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کا ورچوئل اجلاس پیر کے روز منعقد ہوگا. ناصر کنانی نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران اور عراق کے وزرائے خارجہ نے اس اجلاس کی مشترکہ تجویز پیش کی تھی. اس کے علاوہ ایرانی وزیر خارجہ نے اسلامی ملکوں کے وزرائے خارجہ کے ساتھ رابطہ کیا اور انہیں پیغامات ارسال کیے. انہوں نے اسلامی تعاون تنظیم او آئی سی کے سیکرٹری جنرل کے ساتھ بھی نہ صرف بات چیت کی بلکہ انہیں خط بھی لکھا، جس کے بعد اسلامی تعاون تنظیم نے پیر کے روز اسلامی ملکوں کے وزرائے خارجہ کا ہنگامی اجلاس بلانے کا اعلان کیا، جس میں سویڈن اور ڈنمارک میں قرآن کریم کی بے حرمتی کے مسئلے کا جائزہ لیا جائے گا. ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیہ نے سویڈن اور ڈنمارک میں قرآن کریم کی بے حرمتی کے بعد ترکیہ اور کویت جیسے بعض اسلامی ملکوں کے وزرائے خارجہ سے ٹیلی فون پر بات چیت کی اور اسلامی مقدسات کی توہین کی مذمت کے لیے ایک مضبوط پیغام بھیجنے اور اسلامی تعاون تنظیم کے رکن ملکوں کا ہنگامی اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا تھا. ہندوستانی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں مانسون اجلاس کے پانچویں دن بھی منی پور کے مسئلے پر ہنگاموں کا سلسلہ جاری رہا. اطلاعات کے مطابق بدھ کو بھی پارلیمنٹ کے ایوان زیریں لوک سبھا کی کارروائی شروع ہوتے ہی اپوزیشن اراکین نے منی پور کے مسئلے پر وزیراعظم نریندر مودی کے بیان اور بحث کا مطالبہ کیا. اسپیکر اوم برلا نے جیسے ہی وقفے سوالات کا اعلان کیا، حزب اختلاف کے اراکین اپنی نشستیں چھوڑ کر کھڑے ہو گئے اور نعرے بازی شروع کر دی. اسپیکر نے اراکین سے درخواست کی کہ اپنی نشستوں پر بیٹھ کر منی پور کے مسئلے پر بحث شروع کریں، لیکن حزب اختلاف کی سبھی جماعتوں کے اراکین اپنے اس مطالبے پر اصرار کرنے لگے کہ پہلے وزیر اعظم ایوان میں منی پور پر بیان دیں اور پھر ان کی موجودگی میں بحث کرائی جائے. اپوزیشن کے نعرے بازی اور ہنگامے میں شدت آنے کے بعد اسپیکر نے کارروائی 12 بجے دن تک کے لیے ملتوی کر دی. لوک سبھا کی کارروائی 12 بجے شروع ہوئی تو کانگریس پارٹی نے حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کر دی. ہندوستانی پارلیمنٹ کے ایوان زیری لوک سبھا کے اسپیکر نے حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کیے جانے کے حامی سبھی اراکین سے اپنی جگہ پر کھڑے ہونے کی اپیل کی اور پھر تحریک کی منظوری کا اعلان کر دیا. یہی صورتحال پارلیمنٹ کے ایوان بالا راجیہ سبھا میں بھی دیکھی گئی. پاکستان کے صوبے بلوچستان میں طوفان اور سیلاب نے تباہی مچا دی ہے. رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ سیلاب کی وجہ سے صوبے بلوچستان کے بہت سے اضلاع کے بہت سے دیہات زیر آب چلے گئے ہیں اور ان کا رابطہ ملک کے بقیہ حصوں سے منقطع ہو گیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ہب اور کراچی کے درمیان بنائی گئی متبادل سڑک کا بڑا حصہ بھی سیلاب میں بہ گیا ہے اور ہب اور کراچی کے درمیان سڑک کے ذریعے کوئی رابطہ نہیں رہا۔ پاکستان کے سرکاری ذرائع کے مطابق زیارت، سنجاوی، لورالائی اور بارخان کے دریاؤں میں پانی کی سطح بڑھ گئی ہے اور طغیانی پائی جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ گوادر، پنجگور، نوشکی، قلعہ عبداللہ اور تربت سمیت مختلف علاقوں میں شدید بارشوں نے بھی تباہی مچا دی ہے۔ بلوچستان کے صوبائی ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ مختلف علاقوں میں کم سے کم 6 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ایک قرارداد منظور کی گئی ہے جس کے تحت مقدس آسمانی کتابوں کی توہین اور بے حرمتی کو عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دے دیا گیا ہے۔ سویڈن اور ڈنمارک میں قرآن کریم کی بے حرمتی کے کئی واقعات رونما ہونے کے بعد، جس سے دنیا بھر کے مسلمانوں اور مسلم حکومتوں کے درمیان غم و غصے کی لہر دوڑ گئی ہے، بالآخر اقوام متحدہ نے ان توہین آمیز اقدامات کا نوٹس لے لیا۔ منگل کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ایک قرارداد منظور کی گئی جس میں کسی بھی فرد کو اس کے مذہب یا دین کی بنیاد پر تشدد کا نشانہ بنائے جانے کو عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا گیا ہے۔ اس قرارداد میں دینی علامتوں، مقدس کتابوں اور کسی مذہب کے ماننے والوں کی رہائش گاہوں، کاروباری مراکز، جائیداد، درس گاہوں، ثقافتی مراکز یا عبادت گاہوں کے خلاف اقدام یا پھر مذہبی مراکز اور زیارت گاہوں پر حملے کی مذمت اور اسے منافرت کا نشانہ بنانے کو بھی عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا گیا ہے۔ ادھر اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے کمیشن نے بھی مغرب دنیا کی مخالفت کے باوجود اسلامی ممالک کی جانب سے پیش کردہ قرارداد کو منظور کر دیا اور قرآن کریم کی توہین کی مذمت کی ہے۔ اس کمیشن نے انسانی حقوق کے کمشنر کو بھی اس سلسلے میں جانچ پڑتال اور رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم او آئی سی نے ناجائز صہیونی حکومت کے جارحانہ اور دہشت گردانہ اقدامات پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے ان کی سخت مذمت کی ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم او آئی سی نے صہیونی فوج کی حالیہ وحشیانہ فائرنگ کی مذمت کی ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم کے بیان میں آیا ہے کہ اس بہیمانہ جرم کے نتائج کی تمام ذمہ داری صہیونی کابینہ پر عائد ہوتی ہے۔ بیان میں عالمی برادری سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ جنگی جرائم میں ملوث صہیونی ٹولے کو جواب دہ بنا کر سزا دینے اور فلسطینی عوام کی حمایت کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں پر عمل کرے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے بھی نابلس میں شہید ہونے والے 3 فلسطینی نوجوانوں کی شہادت پر ان کے لواحقین کو تعزیت پیش کی اور یہ بات زور دے کر کہی کہ ناجائز، غاصب اور دہشت گرد صہیونی حکومت کا زوال قریب ہے۔ ایران کے ترجمان وزارت خارجہ نے فلسطینی عوام اور مزاحمتی تنظیموں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے شہیدوں کا خون رائیگاں جانے والا نہیں ہے اور ناجائز، غاصب اور دہشت گرد صہیونی حکومت کا زوال قریب ہے۔ صہیونی حکومت کے میڈیا سروے کے نتائج سے ظاہر ہوتا ہے کہ عدالتی قوانین میں ترمیم کی منظوری کے بعد قابض اسرائیل کی آبادی کی اکثریت کو خانہ جنگی شروع ہونے کا خوف لاحق ہو گیا ہے۔ عدالتی قوانین میں ترمیم کے بل کی وسیع پیمانے پر مخالفت کے باوجود صہیونی حکومت کی کابینہ نے پیر کے روز صہیونی پارلیمنٹ میں اپنے ارکان کی حمایت سے اس ترمیمی بل کو منظور کرا لیا۔ صہیونی پارلیمنٹ کا طویل اجلاس بل کے حامی اور مخالف ارکان کے شور و غل اور نعروں سے کشیدگی کا شکار رہا۔ ایسے حالات میں صہیونی حکومت کی فوج نے باضابطہ طور پر اعلان کیا ہے کہ اس متنازع بل کی منظوری اور اس پر احتجاج کے طور پر ریزرو فوجیوں کی جانب سے خدمات انجام دینے سے انکار کے نتیجے میں فوج کے ادارے کو سنگین نقصان پہنچا ہے اور فوج کی افادیت اور کارکردگی کم ہو رہی ہے۔ ڈونیسک علاقے کے عبوری صدر ڈینس پش آئیلن نے کہا ہے کہ یوکرین کو دیے گئے مغربی ہتھیاروں کا 30% حصہ تباہ ہو چکا ہے۔ ڈینس پش آئیلن نے کہا کہ مغربی ممالک نے کیف کو ہتھیار دینے کی رفتار پہلے کے مقابلے میں کم کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ روس سے جنگ کے بہانے جتنے ہلکے اور بھاری ہتھیار یوکرین کو فراہم کیے گئے تھے اس کا تقریباً 1/3 حصہ روس نے تباہ کر دیا ہے۔
اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے، حبیب میرا طبیب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے، میں مریض عشق رسول حبیب میرا طبیب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا اس گلی سے ہے رابطہ جہاں سر سر جھکاتے ہیں انبیاء، جہاں رحمتوں کا نزول ہے، جہاں رحمتوں کا نزول ہے، وہ جو عرش حق کے قریب ہے، نبی نبی، میں بڑا امیر و کبیر ہوں، شہ دو سرا کا سیر ہوں، میں بڑا امیر و کبیر، شہ دو سرا کا سیر ہوں، در مصطفیٰ کا فقیر ہوں، در مصطفیٰ کا فقیر ہوں، میرا رفعتوں میں نصیب ہے، نبی نبی۔
جی ہاں سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام۔ سامعین، اس خصوصی پروگرام کے بعد ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچے گی۔ پروگرام کے اس حصے میں میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ، اور سماعت فرمائیے ہمارا خصوصی پروگرام۔
لو اماں میرا آخری سلام، لو اماں میرا آخری سلام، لو اماں میرا آخری سلام،
میرا آخری سلام.
آپ عزیز سامعین کی خدمت میں شائستہ درانی اور ہاشم علی کا سلام عرض ہے. کربلا ایک لازوال تحریک کے عنوان سے ماہ محرم الحرام کا سلسلے وار پروگرام لے کر حاضر ہیں. امید ہے کہ یہ پروگرام بھی آپ سامعین کے قلوب کی نورانیت میں اضافے کا باعث بنے گا.
یا حسین حسین یا حسین حسین یا حسین حسین یا حسین
در ماتم در در ماتم تیرا ہوتا رہے مولا ماتم
در در ماتم در در ماتم تیرا ہوتا رہے مولا ماتم
گھر گھر ماتم در در ماتم تیرا ہوتا رہے مولا ماتم
گھر گھر ماتم در در ماتم تیرا ہوتا رہے مولا ماتم گھر گھر ماتم در در ماتم تیرا ہوتا رہے مولا ماتم
بستی بستی قریا قریا تیرا ہوتا رہے مولا ماتم
گھر گھر ماتم در در ماتم تیرا ہوتا رہے مولا ماتم گھر گھر ماتم در در ماتم تیرا ہوتا رہے مولا ماتم.
حضرت امام حسین علیہ السلام کی تحریک اور قیام کی اہم ترین خصوصیات میں سے ایک اخلاص ہے. حضرت امام حسین علیہ السلام کی تحریک صرف اور صرف اللہ کے لیے، دین کے لیے اور مسلمانوں کی اصلاح کے لیے تھی. اس میں کسی طرح کا کوئی شائبہ نہیں ہے. یہی اخلاص امام حسین علیہ السلام کے قیام کے ابدی و جاویدانی ہونے کا ضامن ہے. امام حسین علیہ السلام کا عمل ایسا ہے جس میں سوئی کی نوک کے برابر بھی کسی اور نیت کی آمیزش نہیں ہے. چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ خالص عمل آج تک باقی ہے اور تا ابد باقی رہے گا. حضرت امام حسین علیہ السلام کی تحریک عقل و منطق پر استوار تحریک تھی. اسلامی معاشرہ امام کا معاشرہ ہے، لیکن بنی امیہ نے اسلام میں امامت کی جگہ ملوکیت اور بادشاہت رائج کر دی تھی. ایسے حالات میں مسند اقتدار پر بیٹھنے والا یزید نہ تو عوام الناس سے کوئی رابطہ رکھتا تھا، نہ اس کے پاس علم تھا، نہ پرہیزگاری تھی، نہ پاک دامنی تھی، نہ پارسائی تھی، نہ راہ خدا میں جہاد کا کوئی ماضی تھا، نہ اسلام کے روحانی امور پر اس کا کوئی عقیدہ تھا، نہ اس کا طرز عمل مومنانہ تھا، اور نہ ہی گفتار حکیمانہ تھی. اس کی کوئی بھی خصوصیت پیغمبر اسلام سے مشابہت نہیں رکھتی تھی.
ایسے حالات میں حسین اپنے علی علیہ السلام کے لیے، کہ جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشینی کی مکمل شائستگی رکھتے تھے، ایک مرحلہ پیش آیا اور آپ نے قیام کیا. حسینی تحریک اس حکمرانی کے خلاف بغاوت کی فکر پر مبنی تھی جس نے اسلامی امت پر سب سے بڑا انحراف مسلط کر دیا تھا. اس تحریک میں عقل و منطق کا عنصر حضرت کے خطبات میں نمایاں ہے. تحریک کے آغاز سے پہلے بھی، مدینہ میں آپ کی موجودگی کے وقت سے آپ کے یوم شہادت تک، یہ نورانی بیانات بڑی پختہ منطقی فکر کو پیش کرتے ہیں. امام حسین علیہ السلام نے اپنی باتوں سے صرف بنی امیہ کے جرائم کو ہی برملا نہیں کیا، بلکہ اس کے خلاف تلوار سے جنگ کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے، اور آپ نے اپنی اس تحریک کا نام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر رکھا، اور معاشرے کے امور کی اصلاح رکھا. امام حسین علیہ السلام نے اپنی باتوں سے صرف بنی امیہ کے جرائم کو ہی برملا نہیں کیا، بلکہ اس کے خلاف تلوار سے جنگ کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے، اور آپ نے اپنی اس تحریک کا نام
امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور معاشرے کے امور کی اصلاح رکھا، اور اپنے اقوال میں متعدد بار اس عظیم فریضے کی یاد دہانی کرائی، اور بہت ہی صراحت کے ساتھ اپنی اس تحریک کی علت اسی امر کو زندہ کرنا قرار دیا۔
حضرت امام حسین اپنے بھائی محمد حنفیہ کو وصیت نامے میں جو لکھتے ہیں اس میں شروع ہی سے اپنے ہدف الہی کو ظلم و ستم اور استکبار سے مقابلہ کرنا بیان فرماتے ہیں، اور آپ کا ہدف حکومت یا مال و دولت حاصل کرنا نہیں تھا، بلکہ آپ کا ہدف صرف اسلامی معاشرے کی اصلاح اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو زندہ کرنا تھا۔ اس بات کی طرف بھی توجہ ضروری ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے احیاء دین خدا کو مقصد قرار دیتے ہوئے اپنے قیام کا آغاز کیا۔ پہلے مرحلے میں اگر ممکن ہوتا تو اسلامی حکومت تشکیل دے کر یہ کام انجام دیتے، اور چونکہ یہ ممکن نہیں تھا تو اپنی اور اپنے اصحاب و انصار کی شہادت کے ذریعے اس مقصد تک پہنچے۔ بہرحال دین کی عظمت رفتہ کو واپس پلٹانے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فراموش شدہ سنتوں کو زندہ کرنا ضروری تھا، اور فرزند رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کون اس کام کا مستحق ہو سکتا تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے یہ فرما کر کہ جس وقت اسلامی امت یزید جیسے کی حکومت میں گرفتار ہو جائے تو اسلام کی فاتحہ پڑھ لینی چاہیے، اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ یزید جیسے کی خلافت کے ہوتے ہوئے اسلام کے زندہ رہنے اور یزید کی حکومت میں دین خدا کے باقی رہنے کی کوئی امید نہیں ہے۔
یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ حقیقت میں بہترین انسانی صفات کی پرورش کے لیے ظلم ستیزی ایک مکتب ہے۔ انہی صفات میں سے ایک صفت آزادگی و حریت ہے۔ امام حسین علیہ السلام اس سلسلے میں فرماتے ہیں، اے آل ابو سفیان کی پیروی کرنے والو، واہ ہو تم پر، اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے تو قیامت کے دن سے ڈرو، کم سے کم اپنی دنیا میں آزاد رہو، اور اگر خود کو عرب سمجھتے ہو تو اپنی عربی عادات و اطوار کی پابندی کرو۔ یقیناً اللہ کی مرضی حکمت سے خالی نہیں ہے، خدا کی حکمت اس بات کا تقاضا کرتی تھی کہ امام اور ان کے اصحاب و انصار کی شہادت اور ان کی بہنوں اور بیٹیوں کی اسارت کے ذریعے ظالم و جابر حکمرانوں اور بے ایمان بنی امیہ کے ذلت آمیز چہرے سے نقاب اٹھ جائے، اور تمام مسلمان ان کے خلاف شورش برپا کر دیں۔ اور دوسری طرف امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب تاریخ میں مظلوم قوموں کے لیے نمونۂ عمل قرار پائیں، اور سب لوگ ان کے مکتب سے آزادگی کا درس حاصل کریں۔ لہذا آزادگی، شجاعت، دین کا دفاع اور اسلامی اقدار امام حسین علیہ السلام کے نام سے کبھی جدا نہیں ہو سکتے۔
حضرت امام حسین علیہ السلام نے کوفے والوں کے نام خط میں اپنے قیام کا ایک ہدف ظلم و ستم کو روکنا اور عدل و انصاف کو قائم کرنا بیان کیا ہے، اور فرمایا ہے، یقیناً آپ جانتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں فرمایا تھا، جو شخص بھی ایسے ظالم حاکم کو دیکھے کہ جس کے ظلم و جور کی وجہ سے حرام کو حلال کیا جا رہا ہو، عہد و پیمان الہی کو پورا نہیں کیا جا رہا ہو، رسول خدا کی سیرت اور سنت کی مخالفت کی جا رہی ہو، بندگان خدا کے درمیان گناہ ہو رہے ہوں، اور ایسے ظالم و جابر حاکم کے مقابلے کے لیے کوئی کام انجام نہ دیا جائے، تو خداوند عالم ایسے شخص کو اسی ظالم و جابر کے ساتھ قرار دے گا، اور ان دونوں کا نتیجہ ایک جیسا ہوگا۔ امام حسین علیہ السلام نے اس خط میں، جس میں ظاہری طور پر کوفے کے لوگ مخاطب تھے لیکن حقیقت میں اس خط کے مخاطب دنیا کے تمام آزاد انسان تھے، ظلم و ستم اور ناانصافی سے جنگ کرنے کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو بیان کیا ہے، اور اپنے قیام کے ہدف کا اعلان کرتے ہوئے تمام لوگوں کو اس جنگ میں شریک ہونے کی دعوت دی ہے۔
امام حسین علیہ السلام نے شب عاشورہ کوفہ کے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے عدالت کے متعلق بیان کیا اور فرمایا کہ معاشرے میں حاکم کو عدالت سے کام لینا چاہیے، اور تم لوگ اپنے دشمن کی مدد کرنے کے لیے متحد ہو گئے ہو جبکہ وہ تمہارے ساتھ عدالت سے کام نہیں لے رہے تھے۔ امام یہ جملے اس رات کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس کی صبح جنگ ہونا ہے۔ امام علیہ السلام تمام لوگوں حتیٰ اپنے رشتہ داروں کو جانے کو کہہ رہے ہیں، ساتھ ہی فرما رہے ہیں کہ اندھیرا ہے، چلے جاؤ، اس کی وجہ سے شرمندگی بھی نہ ہوگی۔ تمام ذمہ داریوں کو ختم فرما رہے ہیں کہ کسی کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، بیعت اٹھا رہے ہیں، غرض ان کے جانے کے تمام موانع کو ختم کر دیتے ہیں۔ لیکن امام کے اوان و انصار نے امام علیہ السلام کے شب عاشور کے خطبے کے بعد جو ایمان افروز تقاریر کی وہ پڑھنے اور سننے سے تعلق رکھتی ہیں۔ آپ کے بھائی حضرت عباس کھڑے ہوئے اور فرمایا، خدا ہمیں کبھی ایسا دن نہ دکھائے کہ آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ حضرت مسلم کے بھائیوں نے فرمایا، خدا کی قسم ہم ہرگز آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے، اپنی جان و مال اور اولادیں آپ پر قربان کر دیں گے۔ حضرت مسلم بن اوسجا نے فرمایا، خدا کی قسم آپ کو چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گا، اپنے نیزے سے آپ کے دشمنوں کے سینے چھید ڈالوں گا۔ امام کے صحابی حضرت سعد بن عبداللہ نے فرمایا، خدا کی قسم اگر مجھے معلوم ہو کے 70 مرتبہ مارا جاؤں گا اور ہر مرتبہ زندہ ہونے کے بعد آپ کی مدد کروں گا اور ہر مرتبہ میرے جسم کو جلا کر راکھ کرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا تو تب بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ زہیر بن قین نے فرمایا، اے فرزند رسول، خدا کی قسم میں تو چاہتا ہوں آپ کی حمایت میں 1000 بار مارا جاؤں۔
شاعر نے کیا خوب کہا ہے، یہ کربلا ہے یہاں کا الگ ہی قصہ ہے، یہ کربلا ہے یہاں کا الگ ہی قصہ ہے، یہاں چراغ بجھاتے ہیں روشنی کے لیے۔ اصحاب کے اس رد عمل پر امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو دعا دی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو جو آزادی دی 10 محرم کے دن دشمن سے خطاب میں، ان سے بھی آپ اسی آزادی کا تقاضا کرتے ہیں۔ ان سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اگر تمہارا کوئی دین نہیں ہے اور تم کو قیامت کا خوف بھی لاحق نہیں ہے تو اپنی دنیا کی زندگی میں تو آزاد رہو، غلامی کی زندگی نہیں گزارو۔ انہیں بے نظیر و بے مثال خوبیوں کی وجہ سے تحریک کربلا انسانیت کی آزادی کے لیے چلنے والی تمام تحریکوں کی رہنمائی کرتی ہے۔ ان تحریکوں کے رہنما نواسِ رسول کی سیرت و کردار کو اپنے لیے مشعل راہ سمجھتے ہیں، جو خود شہید ہو گئے مگر ان الہی اقدار کو پامال ہونے سے بچا لیا۔ نبی محرم کو عصر کے وقت عمر بن سعد نے اپنے لشکر کو حملے کا حکم دے دیا۔
جب امام علیہ السلام دشمن کی نیت سے آگاہ ہوئے تو اپنے بھائی عباس سے فرمایا، ان سے کہو کہ اگر ممکن ہو تو جنگ کے لیے کل تک صبر کریں اور آج کی رات ہمیں مہلت دیں تاکہ ہم اپنے خدا کے ساتھ راز و نیاز کریں اور اس کی بارگاہ میں نماز ادا کر سکیں۔ خدا ہی جانتا ہے کہ میں کس قدر نماز اور تلاوت قرآن کو پسند کرتا ہوں۔ کتب میں ہے شب عاشور کا یہ حال لکھا، حرم سرا میں مصلی پہ تھے امام ہدا، کبھی تا شغل تلاوت کبھی یہ حق سے دعا، الہی صبر کی طاقت ہو میرے دل کو عطا، الہی احمد مرسل سے سرخرو رکھنا، اس امتحان میں پیاسے کی آبرو رکھنا۔
محمد کا گھرانا، محمد کا گھرانا، محمد کا گھرانا، محمد کا گھرانا، کیسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے، کیسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے،
موکے نے ساتھ بھی قرآن،
محمد کے گھرانے۔
دل کو بھی شربت یہ پلا دیتے ہیں, ایک سجدے سے یہ اسلام,
ایک سجدے سے یہ اسلام بچا
پلٹ کر ہے,
مصادر میں نقل ہوا ہے کہ امام علیہ السلام اور آپ کے اصحاب نے پوری رات نماز, دعا اور استغفار میں بسر کی.
شب عاشور شمر لعین آتا ہے, حضرت عباس علیہ السلام آگے بڑھ کر دیکھتے ہیں کہ شمر ذل جوشن ہے. پوچھا کیا چاہتے ہو؟ شمر نے ان سے کہا, اے میرے بھانجو تم امان میں ہو, میں نے تمہارے لیے عبیداللہ بن زیاد سے امان نامہ حاصل کیا ہے. لیکن حضرت عباس علیہ السلام اور ان کے بھائیوں نے مل کر کہا, یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ ہم امان میں ہوں اور فرزند رسول امان میں نہ ہوں. شب عاشور امام حسین علیہ السلام اکیلے خیام سے باہر نکلے اور اس کے اطراف میں چھوٹے چھوٹے پہاڑوں اور زمین پر کچھ تلاش کر رہے تھے. نافع بن ہلال متوجہ ہوئے اور آہستہ آہستہ آپ کے پیچھے چلے آئے. امام نے نافع کو دیکھا اور پوچھا, خیام سے باہر کیوں آئے ہو؟ نافع نے کہا, اے فرزند رسول, آپ کا خیمہ گاہ سے باہر نکل کر اس خطرناک فوج کی طرف رخ کرنا میرے لیے ترس و وحشت کا باعث بنا. امام علیہ السلام نے فرمایا, میں خیموں سے باہر آیا ہوں تاکہ کل کے حملے سے پہلے یہاں کی بلندی اور پستی کو دیکھ لوں.
ان مقامات کا مشاہدہ کرنے کے بعد واپسی پر امام حسین علیہ السلام نے نافع سے فرمایا, آیا نہیں چاہتے کہ اس رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاؤ اور اپنی جان کو بچا لو؟ نافع نے خود کو امام کے قدموں پر گرا دیا اور کہا, میرے پاس ایک تلوار ہے جس کی قیمت 1000 درہم ہے اور ایک گھوڑا ہے جس کی قیمت بھی اتنی ہی ہے. اس خدا کی قسم جس نے مجھ پر احسان کیا تاکہ میں آپ کی رقاب میں حاضر ہوں, جس وقت تک میری تلوار کام کرتی رہے گی اس وقت تک آپ سے ہرگز جدا نہیں ہوں گا. اس گفتگو کے بعد امام واپس خیمے گاہ میں تشریف لائے اور اپنی بہن زینب سلام اللہ علیہا کے خیمے میں داخل ہو گئے. نافع بن ہلال خیمے کے باہر امام کے انتظار میں کھڑے تھے کہ اچانک ان کے کانوں میں آواز آئی کہ زینب حسین سے پوچھ رہی تھی کہ بھیا کیا آپ نے اپنے اصحاب کو آزما لیا ہے؟ میں پریشان ہوں کہ کل وہ بھی جنگ کے وقت آپ کو دشمنوں کے نرغے میں چھوڑ کر چلے نہ جائیں. امام نے جواب میں فرمایا, خدا کی قسم میں نے ان کو آزما لیا ہے اور دیکھا ہے کہ یہ ایسے جوان ہیں جو موت کو گلے لگانے والے ہیں اور مجھ سے ایسا اشتیاق رکھتے ہیں جیسے کہ ایک شیرخوار بچہ اپنی ماں کے سینے سے رکھتا ہے.
نافع کو جب یہ احساس ہوا کہ امام حسین علیہ السلام کے اہل بیت اصحاب کی وفاداری اور استقامت پر پریشان ہیں تو وہ دوڑ کر حبیب ابن مظاہر کے پاس آئے اور ان کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد فیصلہ کیا کہ باقی اصحاب کے ہمراہ امام اور اہل بیت کو اطمینان دلائیں کہ اپنے خون کے آخری قطرے تک آپ کا دفاع کریں گے. حبیب باقی اصحاب کے ہمراہ اہل بیت کے خیموں کے قریب گئے اور کہا, اے آل رسول, یہ آپ کے جوانوں کی تلواریں ہیں جو آپ کے دشمنوں کی گردنیں کاٹے بغیر نیام میں نہیں جائیں گی. یہ آپ کے فرزندوں کے نیزے ہیں جنہوں نے قسم کھائی ہے کہ ان کو صرف ایسے افراد کے سینوں میں اتاریں گے جنہوں نے آپ کو دعوت دے کر بلایا لیکن اب مکر گئے ہیں.
سامعین کرام، یہ شب سید الشہداء اور ان کے اہل بیت اور اصحاب و انصار کے لیے دعا و مناجات کی شب. آئیے ہم بھی اس عظیم شب میں حسین اور ان کی آل پر گریہ و زاری اور دعا و مناجات میں وقت گزاریں، شاید ہم بھی حر کی طرح حسین کی نظر کرم کے مستحق قرار پا جائیں. سامعین کرام، پروگرام کے اس حصے میں اب مولانا کمیل نورانی کی تقریر سنتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأهله والصلاة على أهلها، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. سورہ مبارک رحمان میں پروردگار متعال ایک ایسی سنت کو بیان کر رہا ہے جس میں تغیر اور تبدیلی نہیں ہے. یہ فطرت الہی کی ایک سنت ہے کہ اگر کوئی احسان کرے تو اس کا جواب احسان ہی کے ذریعے سے ہوگا. اب تک کی گفتگو میں اس بات پر زیادہ روشنی ڈالی گئی کہ واقعہ کربلا اور خصوصاً امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کیسے تمام انسانیت کے لیے محسن ثابت ہوئی اور کس طریقوں سے انہوں نے اس پورے عالم پر، اس پوری انسانیت پر احسان کیا. آج کی جو گفتگو ہے وہ اس بات سے مختص ہوگی کہ اب ہمیں بدلے میں کیا دینا چاہیے، کیا وہ اجر ہو سکتا ہے جو اب انسانیت مل کر اس واقعے کربلا کے سامنے پیش کرے. تو ایک بات تو طے ہے کہ انبیاء نے اور رسل نے جب کار رسالت انجام دیا تو قرآن مجید میں یہ آیت ہے کہ ان اجریا الا علی اللہ، کہ ہمارا یہ اجر خدا کے پاس محفوظ ہے، ہم اپنا یہ اجر خدا سے مانگتے ہیں کیونکہ ہم نے خدا کے لیے کام کیا ہے تو اجر بھی انہی کے پاس ہے. اسی لیے آپ دیکھیں سورہ مبارک انسان میں وَيُطْعِمُونَ طَعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ، ہم نے جو تمہیں غذا عطا کی ہے یہ فقط خدا کے لیے عطا کی ہے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اس کے بدلے ہم تم سے نہ کوئی اجر چاہتے ہیں اور نہ یہ چاہتے ہیں کہ تم ہمارا حد عقل شکریہ ہی ادا کر دو، نہ یہ بھی ہم نہیں چاہتے. تو امام حسین نے یہ کام خدا کے لیے کیا ہے، ان کو اجر بھی فقط اور فقط خدا کی ذات ہی دے سکتی ہے. اگر تمام عالم، تمام انسان مل کر بھی کوشش کر لیں تب بھی امام حسین کے ان قربانی کے بدلے 1% بھی اجر عطا نہیں کر سکتے انہیں. لیکن اس کے باوجود بھی قرآن مجید میں پیغمبر نے اجر کو طلب کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ لا اسألکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربا، یہ جو اجر میں تم سے مانگ رہا ہوں یہ در حقیقت میں یہ اجر تم لوگوں سے اپنے لیے نہیں مانگ رہا بلکہ خود تمہارے لیے ہی مانگ رہا ہوں. لیکن مانگ کیا رہا ہوں؟ مانگ یہ رہا ہوں کہ اس اجر رسالت کے بدلے جو تم دے سکتے ہو وہ یہ دینا کہ میرے اہل بیت اور میرے قربا سے مودت اختیار کرنا. کہ فریقین کی کتب میں یہ بات ہے اور تقریباً تمام مفسرین اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ یہاں پر قربا سے مراد اہل بیت اطہار اور آل محمد. زمخشری کشاف میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 220 اور اسی طرح فخر رازی نے اپنی تفسیر کی کتاب جلد نمبر 27 صفحہ نمبر 165 میں اس چیز کو ذکر کیا ہے کہ مودت سے مراد یہ اہل سنت کے بہت بڑے علماء ہیں، یعنی ان سے بڑا کوئی اور نہیں ان کے پاس. ان لوگوں نے بھی یہ ذکر کیا کہ مودت فی القربا سے مراد اہل بیت اطہار کی ذات ہیں اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. تو اب جب اجر دینے کی بات آئی، حالانکہ یہ اجر گویا خود ہمیں اپنے ہی آپ کو دینا ہے، لیکن اس طریقے سے دینا ہے کہ اہل بیت کی سیرت پر چلنا ہے، ان سے محبت بھی کرنی ہے، اور یہ آپشنل نہیں ہے کہ چاہیں تو کر لیں چاہیں تو نہ کریں، بلکہ یہ ضروری ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ پروردگار نے چاہا ہے. قل، اے حبیب آپ کہہ دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربا، کہ اب تک بات احسان کی آ رہی تھی، اب پروردگار کہتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا جواب بھی دینا ہے. پیغمبر نے اجر رسالت کو مانگا ہے، اگرچہ خود ہمارے لیے مانگا ہے، لیکن بالآخر مانگا ہے، اور مانگا اس طریقے سے
کہ میرے اہل بیت سے تمہیں محبت کرنی ہے، صرف ان کے نام سے محبت نہیں کرنی، ان کی ذات سے بھی محبت کرنی ہے، ان کے افعال سے بھی محبت کرنی ہے، ان کے ارکان سے بھی محبت کرنی ہے، اگر وہ قیام کرے تو ان قیام سے محبت، اگر وہ صلح کرے تو صلح سے محبت، اگر وہ بیٹھے رہے تو ان کے بیٹھنے سے محبت، اگر وہ کھڑے ہوئے تو ان کے کھڑے ہونے سے محبت، کیونکہ یہ ایک مکتب کی تاسیس ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیے حضرت ابراہیم نے جب حضرت اسماعیل کو ایک ایسی زمین پر چھوڑ دیا جس زمین پر وادی غیر ذی زر تھی، جہاں کچھ اگتا نہیں تھا، نہ کوئی پانی تھا، نہ کوئی غذا تھی، تو فرمایا فاجعل افئدۃ من الناس تحوی الیہم، پروردگار لوگوں کے قلوب کو میرے اسماعیل کی طرف مائل کر دیں۔ کیوں؟ کیونکہ ذات اور شخص اسماعیل کو اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ لوگوں کے قلوب میں اگر اسماعیل کی محبت آ جائے گی؟ نہ، مسئلہ ذات اور شخص اسماعیل کا نہیں تھا، مسئلہ مکتب اسماعیل اور مکتب ابراہیمی کا تھا۔ حضرت اسماعیل ایک مکتب کا آغاز کرنا چاہ رہے تھے، اور وہ مکتب توحیدی تھا کہ جو بھی ان کے پیچھے چلے گا، ان کے مکتب کے ساتھ مربوط رہے گا، وہ اس عالم میں، دنیا اور آخرت میں فلاح پا جائے گا۔ اسی طرح جب بی بی زہرا سلام اللہ علیہا نے امام حسین کی ولادت پر امام حسین کو لا کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود مبارک پر رکھا، اور اس وقت حضرت جبرائیل نازل ہوئے اور کہا کہ اے رسول اللہ، آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کے ساتھ یہ کرنے والی ہے کہ 3 دن تک بھوک و پیاس کی برداشت کے بعد انہیں شہید کر دیا جائے گا، ایک صحرا میں انہیں شہید کر دیا جائے گا۔ تو اس وقت پیغمبر نے بھی وہی دعا فرمائی جو حضرت ابراہیم نے فرمائی تھی۔ پیغمبر نے بھی فرمایا فاجعل افئدۃ من الناس تحوی الیہم، پروردگار لوگوں کے قلوب کو حسین کے ساتھ جوڑ دے، کیونکہ قلب کو جوڑنا فقط خدا کا کام ہے۔ خود قرآن میں خدا نے فرمایا لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم، اے رسول، اگر پوری دنیا بھی آپ خرچ کر دیں تب بھی لوگوں کے قلوب کو یکجا نہیں کر سکتے، یہ فعل خدا ہے، فقط خدا وند متعال لوگوں کے قلوب کو ایک کر سکتا ہے۔ انسان مال کے ذریعے سے، انسان خوف کے ذریعے سے، انسان تلوار کے ذریعے سے، اسلحے کے ذریعے سے، زور اور ظلم اور بربریت کے ذریعے سے لوگوں کے سر تو جھکا سکتا ہے، گردن تو جھکا سکتا ہے، لیکن قلب نہیں جھکا سکتا۔ قلوب میں اگر محبت اور الفت قائم ہوگی تو وہ فقط پروردگار متعال قائم کر سکتا ہے۔ اسی لیے یہاں پر رسول اللہ نے دعا کی فاجعل افئدۃ من الناس تحوی الیہم، اے خدا، لوگوں کے قلوب کو حسین کے ساتھ جوڑ دیں، کیونکہ یہاں سے ایک مکتب کی تاسیس ہو رہی ہے، مکتب حسینی ہے، جس طرح حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی کہ اب جو بھی میرے اسماعیل سے مربوط رہے گا وہ فلاح پا جائے گا، یہاں پر جو امام حسین سے مربوط رہے گا، یہ ذات امام حسین سے مربوط رہے گا تو وہ حر بن جائے گا۔ ان الحسین مصباح الہدا و سفینہ النجات، کیونکہ یہ کشتی نجات کی کشتی ہے، یہ حضرت نوح کی کشتی کے ساتھ اسے تعبیر کیا گیا۔ اہل بیت اطہار، اہل سنت کی کتب میں یہ حدیث موجود ہے کہ میرا اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ بچ جائے گا، اور جو اس سے دور ہو گیا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ لیکن کشتی میں سوار ہونا ہے، اگر کشتی کی تعریف کی جائے کہ کتنی مضبوط کشتی ہے، سب کچھ کیا جائے لیکن سوار ہونے کی زحمت نہ کی جائے، تو کشتی انسان کو نجات نہیں دے سکتی۔ اگر اہل بیت اطہار کا صرف نام لیا جائے اور اس کے علاوہ انسان کسی بھی طریقے سے ان سے ملحق نہیں ہو رہا، تو پھر کشتی میں سوار ہونا ضروری ہے۔ چراغ ہدایت میں، یہ چراغ ہدایت تو جل رہا ہے پورے آفاق و پورے عالم میں، یہ روشن ہے، اس کی روشنی سے استفادہ کرنا انسان کی ذمہ داری ہے۔ آج ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اگر اس اجر رسالت کی ادائیگی کرنا چاہتے ہیں تو مودت فی القربا، یہ مودت کے راستے کو اپنائیں، یہ وہ راستہ ہے جو سبیل اللہ ہے، یہ وہ راستہ ہے جو ہمیں خدا سے ملا دے گا، یہ راستہ ہے راستہ توحید ہے، یہ راستہ راستہ نبوت ہے۔ اور اس راستے کے لیے امام نے اپنے علی اصغر کو بھی قربان کیا تاکہ لوگ اس کو سمجھ پائے، اور یہ ساری قربانی اس وجہ سے ہے، بدل مہجتہ لیستنقذ عبادک من الجہالت والحیرت الزلالہ، اے خدا، حسین نے اپنا خون نے جگر دے دیا، اپنے قلب کا آخری قطرہ دے دیا تاکہ تیرے بندوں کو گمراہی سے اور جہالت سے نجات عطا کر دے۔ یہ علی اصغر علیہ السلام کا خون انسانوں کو نجات دے رہا ہے، گمراہی سے اور جہالت سے نجات دے رہا ہے، کہ آخری بار جب خیموں سے آپ نکلے ہیں اور اپنے ششما کے فرزند علی اصغر سے ملاقات کی اور ان کی یہ حالت دیکھی، تو ان ظالمین سے کہا اے قوم، یا قوم ان لم ترحمونی فرحموا هذا الطفل اما ترونه کیف یتلذذ عطشان، کہ حضرت علی اصغر نے کئی دن ہو گئے دودھ نہیں پیا. آپ جانتے ہیں دودھ بچے کے لیے پانی کی بھی حیثیت رکھتا ہے، غذا کی بھی حیثیت رکھتا ہے، وہ اس دودھ سے پیاس بھی بجھاتا ہے، اپنی بھوک بھی مٹاتا ہے. حضرت علی اصغر جب بچے کو کچھ نہ ملے تو وہ گریہ کرتا ہے، جب گریہ کرتے کرتے تھک جائے تو امام مظلوم کہہ رہے ہیں اما تراؤنہ کیف یتلذذ عطشاً، کیا تم نہیں دیکھ رہے اس ششمائے بیٹے کو کہ کس طرح بھوک و پیاس کے مارے کبھی اپنا منہ کھولتا ہے، کبھی بند کرتا ہے، کبھی کھولتا ہے، کبھی دہن بند کر دیتا ہے. اب رونے کی سکت نہ رہی، لیکن سامنے سے فوج اشکیا کی طرف سے، ہرملا کی طرف سے وہ تیر چلایا گیا. لوگوں کی نظر تیر پر تھی کہ یہ تیر تو انسانوں پر چلایا نہیں جاتا، یہ تیر بچے پر چلایا گیا. مقتل صرف یہ لکھ کر خاموش ہو گیا، من الورید الى الورید ومن الاذن الى الاذن. وہ تیر جب چلا ہے گلوئے مبارک علی اصغر سے، ایک طرف سے نکلا ہے دوسری طرف سے باہر. فانقلب السبیو، یہ بچہ حسین کے ہاتھ میں منقلب ہو گیا. امام حسین دیکھ رہے ہیں میں اپنے بیٹے کو پانی پلانے لے گیا، اس فوج اشقیا کی طرف سے وہ تیر چلایا گیا کہ میرا بچہ میرے ہاتھ میں منقلب ہو گیا. حضرت جبرائیل آئے اور اس حالت میں کہا یا حسین دعوی ان له مرد ان فی الجنت، حسین علی اصغر کو آپ نے اللہ کی راہ میں قربان کیا، اب اسے چھوڑ دیجئے، خدا نے جنت میں اب بندوبست کر رکھا ہے. جب امام خیموں میں آئے تو بی بی سکینہ بھاگتی ہوئی آئی، خوشی کی حالت میں کہتی ہے یا بتا لعلک سقیت اخی الماء، اے میرے بابا کتنا اچھا ہوا آپ نے علی اصغر کو پانی پلا دیا. امام نے کہا کا خاک، اپنے پہلو سے چادر کو اٹھایا مذبوحاً بسہم لادا، دیکھ سکینہ اپنے بھائی کو. وصلی اللہ علی محمد و آل طاہرین.
بلکہ کہاں جب کوئی بھی سنائے گا دل والوں کی آنکھوں سے ایک دریا بہائے گا، وہ قافلہ سرور کا جو شان سے نکلا تھا، صغرا کو خبر کیا تھی نہ لوٹ کے آئے گا. زہرا زہرا پرسال و بہت کا ٹوٹی ہے کمر شہ کی، گھبرا نام گرکبر، ٹوٹی ہے کمر شہ کی گھبرا نام گرکبر. فرزند نبی تیری میت کو اٹھائے گا، زہرا زہرا اکبر کا بھی پرسا لو. سوتے ہی نہ تھے اصغر جھولے میں تڑپتے تھے، سوتے ہی نہ تھے اصغر جھولے میں تڑپتے تھے. مادر کو خبر کیا تھی ایک تیر سلائے گا، زہرا زہرا اصغر کا بھی پرسا لو.
Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիո ժամն եք լսում։